بالاحترام حي. محترم مغلوبه والعزيز دوستو، الله جل شانه نے اپنے کرم سے عجیب و موقع ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اپنے بارے میں کچھ سوچیں، کچھ فکر کریں، عاقبت کے بارے میں کوششیں اور تدبیریں کریں. کتنے ہی لوگ ہیں جن کو اس طرح کی اب فکریں کرنے کا موقع باقی نہیں رہا. اس لیے زندگی کا جو وقت مل گیا ہے، جو وقت اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا ہے، اس کو بہت قدر کی نگاہ سے آدمی کو دیکھنا چاہیے. ہم میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہے رشتہ، ہم نے جن سے دین کی باتیں سنی آج وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کی زندگی کب تک. اور یہ بھی کہا نہیں جا سکتا کہ عین وقت پر کچھ کر لینے کا موقع ملے گا بھی یا نہیں. اس لیے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہر ایک کو ایک ضروری بات یہ سوچنی ہے کہ جس چیز پر اللہ نے پورے انسانوں کی کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے اور جس کے بغیر انسان کی نجات ممکن ہی نہیں، اس چیز پر ہر قسم کی سرخروئی موقوف رکھی گئی اور جس کے بغیر عزت نام کی کوئی چیز آدمی کو ملنے والی نہیں، جس چیز پر اللہ نے اپنی خوشنودی بتلائی ہے وہ چیز مجھے حاصل ہو گئی یا نہیں، وہ چیز ایسی ہے کہ اس کے بغیر اللہ کی خوشنودی اور رضا کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. تو کامیابی ہے، سرخروئی ہے، عزتیں ہیں، ترقی ہے، اللہ کی رضا ہے، آخرت میں آرام اور راحت ہے، ابدی جنت ہے. اس سب ان تمام چیزوں کو اللہ نے ایک چیز پر موقوف کیا ہے، وہ ہوگی تو یہ سب چیزیں ملیں گی، اور اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو ان چیزوں میں سے کوئی سی بھی چیز نہیں مل سکتی. تو وہ چیز جس پر ہر قسم کے وعدے ہیں، جس پر ہر قسم کی فضیلتیں ہیں، اس کو ہم ایمان سے تعبیر کرتے ہیں. قرآن و سنت میں اسے ایمان کہا گیا ہے. یہ مجھے میسر ہے یا نہیں، اس کی فکر کرنی، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے اس کو کر ڈالنا ہم سب کی ذمہ داریوں میں سے. اور ہمارے سب کچھ کرنے کے بعد اور زندگی بھر کرنے کے بعد بھی حق تعالیٰ جل شانہ وہ چیز ہمیں عطا فرما دے تو سمجھنا چاہیے کہ بہت معمولی چیز کے عوض میں غیر معمولی چیز دے دی گی. حدیث شریف میں آیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں جن میں سے سب سے اعلیٰ ترین جو جز ہے ولا اله الا الله کا اقرار ہے اور اس میں سے ادنا ترین جو چیز ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا اور اسی حدیث میں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بالله اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ معلوم یہ ہوا کہ اپنے آپ کو مومن کہنے کے باوجود ہم کو ایمان کے بڑھانے کی ضرورت ہے تبھی تو ایمان والا کو مخاطب کر کے یوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ جو آدمی اس دنیا میں دین سے دوری اختیار کرتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایمان میں بڑھوتری کیا چیز ہے ایمان میں کمی کیا چیز ہے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا اور آہستہ آہستہ آدمی کا ایمان متاثر ہوتا چلا جاتا ہے چنانچہ حضرات علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جب آدمی اللہ کی نافرمانی شروع کرتا ہے تو ایمان کی ترقی رک جاتی ہے پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ سلب مزید ہو جاتا ہے یعنی ایمان کے کیفیت کے بڑھوتری کی جو نعمت اور دولت ہوتی ہے وہ آدمی سے چھین لی جاتی اب اگر باز آ جائے تو فبحا ورنہ اگر ویسے ہی گناہوں میں گھرا رہتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اپنے ایمان کے اندر بھی خلل آنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر پھر اسی میں گرا رہے اور گناہوں پر گناہ کرتا رہے اللہ کی نافرمانیوں پر نافرمانی جاری رہے تو پھر ایسی صورت میں بندے اور پروردگار کے درمیان میں حجاب حائل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں آدمی کو توبہ کی طرف بھی توجہ باقی نہیں رہتی اور اگر اس کے باوجود آدمی اسی حالت سے دو چار رہتا ہے پھر بھی ہوش میں نہیں آتا تو پھر ایسی صورت میں گناہوں پر اندرون میں اطمینان پایا جانے لگتا ہے اسی حالت میں مطمئن رہتا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا اور ہم تعالیٰ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ پھر اللہ سے بجائے تعلق و محبت سے آدمی کے قلب میں اللہ کی مخالفت شروع ہو جائے تو نہ ایمان کے گھٹنے کا ہم لوگوں کو اندازہ ہے نہ ایمان کے بڑھنے کا ہم لوگوں کو اندازہ ہے وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں محنتیں اور کوششیں اور فکریں جیسی کی جانی چاہیے تھی وہ ہمارے باقی نہیں رہے. اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آدمی ایمان کی محنت کو زندگی بھر کرتا رہے. جتنا دین پر لگے گا, جتنا دین پر چلے گا اور جتنی دین پر قربانیاں دے گا, اسی اعتبار سے آدمی کے ایمان کی کیفیت میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے. اور اب تعالیٰ جس شانہ کی ذات عالی سے تعلق آدمی کا مضبوط سے مضبوط کر ہوتا چلا جاتا ہے, اور پھر آخرکار ایمان کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں آدمی اللہ کے حکموں کو محبت کے ساتھ میں پورا کرنا شروع کرتا ہے اور برائیوں سے نفرت اس کے قلب میں آ جاتی ہے. اور اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی اس درجے اس کی نگاہوں کے اندر ہوتی ہے کہ پوری کی پوری مخلوق اس کے مقابلے میں بے حیثیت اور بے قیمت ہو کر رہ جاتی ہے. جب آدمی محنت کرتا ہے تو پھر یہ بات پیدا ہوتی ہے, بغیر محنت کے یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. ہمارے اکابر کے بزرگوں کے صحابہ کرام کے حالات سے آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً ان حضرات کے دلوں میں حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات عالی کا یقین کیسا تھا, اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے محبت کتنی تھی, اللہ کی بڑائی اور کبریائی کتنی تھی, اللہ کی ذات عالی پر ایمان ان لوگوں کا کیسا تھا. ان کے حالات کو پڑھنے سے سننے سے آدمی کو کچھ اندازہ ہوتا. اسی لیے بتا اوقات ان لوگوں کے حالات کو سنا دیا جاتا ہے. حضرت شیخ عز الدین ابن عبد السلام رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے. مصر کے بادشاہ کی بار بار شکایت ان کے پاس پہنچتی رہی کہ عادل نہیں ہو رہا, برائیاں پھیل رہی ہیں, اللہ کی نافرمانیاں عام ہو رہی ہیں, نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں. وہ تحقیقی حال بھی کرتے رہے اور کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے کہ شاہ مصر سے جو قاہرہ میں رہا کرتا تھا اس کو کسی موقع سے سمجھائیں. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عید کا دن آیا, سارے کے سارے لوگ قاہرہ میں شاہی محل کے اطراف جمع ہو گئے عید کی مبارکبادی پیش کرنے کو. اس میں عمرا بھی ہیں, رؤسا بھی ہیں, وزرا بھی ہیں, عوام بھی ہیں, اور سب کے سب اپنی نگاہیں نیچی بچھائے بادشاہ کی تعظیم و تقریب میں کھڑے ہیں. اور اچانک لوگوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ شیخ عز الدین نے بادشاہ کا دامن پکڑ کر جھنجوڑا اور کہا, تمہاری حکومت چل رہی ہے, تم والی ہو اس ملک کے, تم کو اللہ میاں نے فرما روا بنایا ہے اس کا, اور تمہاری حکومت میں جگہ جگہ شراب کی دکانیں کھلی ہوئی اور لوگ نمازوں کو چھوا رہے ہیں, بے نمازی ہوئے جا رہے ہیں, بدامنی اور بے چینی سے پھیلی ہوئی ہے, یہ ساری کی ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. بہت سختی سے جھنجھوڑا اور ڈانٹا. کھڑے کھڑے دربار میں عید کے دن شاہ وقت کو لوگ سب کے سب حیرت میں تھے اور تعجب میں تھے اور ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں اب اس بزرگ کے ساتھ میں بادشاہ کا کیا رویہ رہے گا. لیکن دیکھا کہ جب وہ گفتگو سے اور ڈانٹ سے فارغ ہوئے تو بادشاہ نے جب سر اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگا ہوا ہے اور آواز بھی اس کی مارے تاثر کے دب گئی ہے. لیکن اس کے باوجود ایک جملہ اس نے بزرگ کے سامنے رکھا اور یوں کہا کہ شراب کی دکانیں تو میرے والد کے زمانے سے ہیں. بس پھر کیا تھا کہ ان کو اور غصہ چڑھا, انہوں نے خوب بلند آواز سے گرج کر اس کو ڈانٹا اور یوں کہا کہ کیا تم ان لوگوں کی طرح بننا چاہتے ہو جنہوں نے قرآن پاک کے احکام کو سن کر یوں کہا تھا, انا وجدنا آباءنا کذلک یفعلون, ہمارے بڑے ایسا ہی کیا کرتے تھے, ہم نے ہمارے بڑوں کو ایسا ہی پایا. جیسا لوگوں نے یہ جواب دیا تھا, کیا تم ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہو؟ एक बुजुर्ग से मुलाकात के वास्ते गए, एक सारा मंजर देख रहे हैं और जाकर पूछा उस बुजुर्ग से कि जिस वक्त आप बादशाह की सरजनिश कर रहे थे और जिस वक्त में आप बादशाह को डांट रहे थे, आपको किसी किस्म का खौफ और डर महसूस नहीं हो रहा था? उन्होंने यूं फरमाया कि अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की अजमत उस वक्त में मेरे निगाहों में इस दर्जे ज्यादा थी कि मेरी निगाहों में बादशाह एक चूहे और बिल्ली के बराबर भी हैसियत नहीं रखता। मेरे भाइयों, अल्लाह की बड़ाई और अजमत और अल्लाह की जाते आली का यकीन और उसके सब कुछ होने का इस्तेहजार, उसी के नफा देने वाला और उसी के नुकसान देने वाला होने का जो यकीन होता है, ये बहुत ऊंची दौलत है। और जाहिर है कि कुर्बानियों के बगैर ये कैफियत पैदा हो जाए नहीं हुआ करता। अल्लाह के अहकाम को हजरात उलमाए किराम ने मजमूई हैसियत से समेटा है तो दो चीजों में बयान किया। एक फरमाया अत्तअज़ीम लिअम्रिल्लाह, ईमान का खुलासा दो चीजें हैं, एक है अत्तअज़ीम लिअम्रिल्लाह और दूसरे है अश्शफ़क़त वाला खल्क़िल्लाह। हक तआला जल्ल शानहु के हुक्म की अजमत का पाया जाना और दूसरे है अल्लाह की मखलूक पर शफ़क़त का पाया जाना। जब ये दो चीजें किसी के अंदर आती हैं तो फिर पूरा दीन उसकी जिंदगी में आ जाता है। और अल्लाह के अहकाम की अजमत आदमी के दिल में उस वक्त में आएगी जब अल्लाह की अजमत उसके कल्ब में बैठी होगी। जिस दर्जे अजमत इलाही कल्ब में होगी, उसी दर्जे अल्लाह के कवानीन की अजमत भी दिल के अंदर पैदा होगी। और जिस दर्जे कल्ब अल्लाह की अजमतों से खाली होगा, उनके अहकाम की अजमत भी कुलूब में नहीं पाई जाए। इस बात से अब देखना यह है कि अहकाम इलाही की अजमत मेरे कल्ब में है कि नहीं। अगर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि अजमत इलाही मेरे कल्ब में नहीं। और जब अजमत इलाही कल्ब में न हो तो जाहिर है कि ईमान की बड़ी कमी है और ईमान में बड़ा नक्स है। अब अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो फिर ईमान बनाने की मेहनत की क्या जरूरत है, अब समझाने की जरूरत बाकी नहीं रही। एक आध हुक्म कभी टूट रहा हो ऐसा नहीं है, अल्लाह का एक आध कानून टूट रहा हो जिंदगी में ऐसा नहीं है। सैकड़ों हजारों अवानी ने इलाही मुसलसल टूटते जा रहे हैं और उनके टूटने के का एहसास भी आज बाकी नहीं रहा। जब कवानी ने इलाही की अजमत दिल के अंदर नहीं रही तो ये दलील है इस बात की कि अजमत इलाही भी कल्ब के अंदर बाकी नहीं रही। और जाहिर है कि ये जो हालत है, ये हालत बहुत फिक्र करने के लायक है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी हालत में हम इस दुनिया से चले जाएं कि चीजों की अजमत हमारे दिलों के अंदर हो, अल्लाह जल्ल शानहू की अजमत कल्ब के अंदर ना हो। पैसों की अजमतों को बड़ाई तो दिल में हो और सब चीजों के पालनहार और परवरदिगार की अजमत कल्ब के अंदर न हो। अगर इस हालत में गुजरना हुआ, और ये गुजरना भी बड़ा अजीब होता है, कभी कभी तो ऐसा गुजरना होता है कि आदमी इधर किसी से बात किया हुआ होता है और उधर उसकी जान जा चुकी होती है। मौका ही नहीं होता आदमी को कि अपने किसी कोताही पर, अपने किसी गुनाह पर तौबा कर सके, इस्तग़फ़ार कर सके, तौबा ज़िंदा कर सके, मौका ही नहीं मयसर आता। बताओ क्या ऐसा हो जाता है? इसीलिए हदीस शरीफ में ऐसी मौत से पनाह भी मांगी गई, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन मौतिल फुजा, अचानक आने वाली मौत से अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं। और इस वक्त में मुसलसल अमवात की इत्तलात, लेकिन चूंकि ध्यान अल्लाह की जात की तरफ नहीं और फिक्र आखिरत की नहीं और इल्म दीन का नहीं और नजर कुरान और सुन्नत पर नहीं, उसके नतीजे में जो कुछ हवादिस पेश आ रहे हैं, आदमी उनको अजबाब ही की तरफ रुजू कर देता है, मुसब्बिबुल अजबाब की तरफ
क्यों नहीं करता। बिहार तो आज के सैलाब में मर गए, तूफान आ गया समंदर में, हवा के दबाव की वजह से प्रेशर बढ़ गया और जनाब पानी उबल के आया और अचानक आ गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। इतने भेजा तूफान, इसकी तरफ तवज्जो की तो आदमी अमवात हजारों देख रहा था, किसी की मौत का कि इत्तला का सामने आ जाना बहुत बड़ा वाइज, इससे बड़ा वाज नहीं है कोई। इसीलिए हमारे बाजे बुजुर्गान दीन का तो मुस्तफिल तसव्वुर ये था कि जब कोई भी जनाजे को देखते थे तो उसकी जगह अपने आप को समझते थे। जैसे किताबों में लिखा है कि एक जनाजा गुजर रहा था तो किसी बुजुर्ग से एक आदमी ने पूछा ये किसका है, तो उन्होंने फरमाया कि तेरा है, तेरा। ये जनाजा किसका है, फरमाया कि ये तो तुम्हारा जनाजा है। लेकिन फिर देखा कि उसके कुछ तेवर से शायद बदल रहे हैं, तो कहा कि भाई अगर तुमको ये बात अच्छी नहीं लगती तो फिर ये सुन लो कि ये मेरा जनाजा है। तो अमवात की इत्तलाआत मुसलसल आ रही है लेकिन आखिरत की फिक्र नहीं पैदा हो रही, अल्लाह को मनाने का जज्बा नहीं पैदा हो रहा, उनके हुक्मों को पूरा कर करके अपनी जिंदगियों को संवारने की फिक्र नहीं पैदा हो रही। वजह यह है कि दीन और दीनियात और अल्लाह और इलाहियात, ईमान और ईमानियात, इस्लाम और इस्लामियात की अजमत भी दिलों के अंदर से निकल चुकी। हजरत सहाबा रजी अल्लाह अनहु अजमईन की निगाहों में अल्लाह की अजमत वकार इज्जत ज्यादा थी और उनके एक एक हुक्म को पूरा करना उनके नजदीक इस दर्जे अहम बन चुका था कि इधर हुक्म आता था और इधर तामील हो जाती। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस वक्त में पर्दे वाली आयत उतरी जिस दिन, उस दिन के बाद आने वाली फजर की नमाज में, उस जमाने में औरतें नमाज पढ़ने आती थी, इब्तदा इस्लाम था, मर्दों और औरतों दोनों को मस्जिद में आके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया था, तो औरतों को आने की इजाजत थी। जिस वक्त पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ तो उसके दूसरे दिन फजर में जितनी खवातीन मस्जिद में आई सब के सब पर्दे में आई, एक भी खातून बेपर्दा नहीं। अब अल्लाह के निशानों का ये एक साफ हुक्म है लेकिन हम देखें कि आज हमारा क्या हाल है। अब्दाला के निशानों ने एक मौका दिया था चीन के सफर का, तो वहां जाके देखा हजारों लाखों खवातीन है लेकिन पर्दा नाम की क्या चीज है जानती ही नहीं, और मुसलमानों की तादाद माशाल्लाह से 15 करोड़ से ज्यादा है, इतनी बड़ी तादाद है लेकिन पर्दा नाम की कोई चीज नहीं। पर हमारे यहां भी बेपर्दगी कुछ कम नहीं, कानून इलाही की अजमत नहीं, वहां सहाबियात में अल्लाह के कानून की अजमत थी तो आज हुक्म आया तो कल सबके पास पर्दा था। अल्लाह के कानून की अजमत इस दर्जे फलूक के अंदर थी, अल्लाह के हुक्म की अहमियत इस दर्जे से आ जाती उन लोगों के अंदर। फिर अल्लाह का हुक्म तो अल्लाह का हुक्म है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात कान में पड़ जाती थी तो फौरन ही उसकी तामील करते। हालत नमाज में क़िबले का रुख बदल देने का हुक्म नाजिल हुआ तो हालत नमाज ही में क़िबले का रुख सबों ने बदल दिया, एक भी ऐसा नहीं था जिसने रुख न बदला, उसका नाम ही मस्जिदुल क़िबलतैन रख दिया गया। लेकिन आज अगर कोई हुक्म सुना दिया जाए कि ऐसा नहीं बल्कि ऐसा है तो पहले तो अपनी नमाज पूरी करेगा और फिर उसके बाद में पूछेगा कि ये बताने वाले कौन है, सही भी बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, मसला मालूम है कि नहीं मालूम है, ऐसा होता है। तो हुक्म के आ जाने के बावजूद हुक्म को नजरअंदाज करना हमारा मिजाज है, वहां हुक्म के आ जाने के बाद फौरन اس واسطے کہ وہ اللہ کا قانون سمجھتے تھے اور اللہ کی عظمتوں کو جانتے تھے. اس کے نتیجے میں ہر حکم کو فوراً پورا کرنا ان کے واسطے آسان ہو جاتا.
ایک صحابی رضی اللہ عنہ بہت سا پیسہ جمع کر کے شراب کا حکم, شراب کی ممانعت نازل ہونے سے پہلے بہت سا پیسہ جمع کر کے دوسرے ملک کو گئے اور وہاں سے شراب لے آئے. اور یہ آپ سب کو معلوم ہے, بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ عرب والے لوگ ایام جاہلیت میں شراب کے رسیاں تھے, بہت زیادہ اس کو چاہتے تھے. سب سے زیادہ محبوب اگر جو کوئی چیز تھی تو وہ شراب تھی, اور قیمتی قیمتی شراب بھی ہوتی تھی. کافی روپیہ خرچ کر کے, کافی لمبا سفر کر کے, کافی مشقتوں کو برداشت کر کے شراب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ مشکلوں میں بھر بھر کر لائے تاکہ یہاں فروخت کریں اور بیچیں اور پھر اس کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ نفع کمائیں. لیکن جب آبادی کے بیرون میں پہنچے تو آبادی والے ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی تو اس نے کہا کہ شراب کے حرام ہونے کی آیت اتر گئی. اس بات سے اب آپ سوچ لیجیے. انہوں نے کہا کہ اچھا, تو وہ صحابی نے ہمت نہیں کی اس بات کی کہ آبادی میں شراب کے مشکیزوں کو لے کر آئے, بلکہ آبادی کے بیرونی حصے میں پہاڑ کے اوپر ان شراب کے بڑے بڑے مشکیزوں کو رکھوا دیا. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا ایسا معاملہ ہے اور میں نے یہ سنا ہے, اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس سب کو بہا دو. تو وہ صحابی سیدھے آئے اور اس میں سوراخیں ڈال ڈال کے انہوں نے پورا پوری شراب بہا دی. اللہ جل شانہ کے حکم کی عظمت کا یہ عالم, اس واسطے کہ وہ اللہ کی بڑائی کو سمجھتے تھے. میرے بھائیو آج ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے. مثلا نماز کا ایک حکم ہے احکام الحاکمین کا, بادشاہوں کے بادشاہ کا, پورے عالموں کے پالنہار کا, ذرے ذرے کے پروردگار کا, آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے کا, فرشتوں جیسی عظیم الشان ذات کے پیدا کرنے والے کا, ایک ایک فرشتہ اور ایک ایک فرشتے کی قوت کا یہ عالم ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے فرشتہ صرف ایک پھونک مارے گا اور پوری کائنات کھل جائے گی. ایک پھونک پر پوری کائنات پر کتنا طاقتور فرشتہ ہوگا. یوم ینفخ فی الصور نفخة واحدة, ایک ہی پھونک میں پوری کائنات تہس نہس ہو کر رہ جائے گی. اتنا طاقتور فرشتہ, اس کو پیدا کرنے والا کتنا طاقتور ہوگا جس کی مخلوق میں قوتوں اور طاقتوں کا یہ عالم ہے. اس مخلوق کے خالق کی طاقتوں اور عظمتوں اور کبریائی اور بڑائی کا کیا عالم تھا؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کس کا قانون ہے. تو یہ جو نماز کا حکم ہے کس کا حکم ہے؟ ظاہر ہے احکم الحاکمین کا, تمام بادشاہوں کے بادشاہ کا ہے. لیکن دیکھو کہ اس قانون کی کوئی عظمت بھی ہمارے قلوب میں ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے تو سیدھی سی بات یہ کہ عظمت الہی قلب میں نہیں, اور عظمت الہی قلب میں نہ ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان انتہائی حد تک کمزور ہو چکا. اب اگر اس کا احساس ہے تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان کو بڑھانے کی محنت میں اپنے آپ کو لگا دیں. اگر اس کے واسطے کچھ قربانیاں دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو قربانی دینا ہے, اور وہ قربانی بھی کیا قربانی ہے, ان کی نہیں ہوئی چیز ان کی نسبتوں پر استعمال کرنا ہے. ہمارا اپنی زندگی کو بنانے کے لیے کچھ خرچ کرنا اپنی چیز کے ذریعے سے نہیں ہے, یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بتا دیا تم اپنی جان خرچ کرو, تم اپنا مال خرچ کرو. ورنہ جان بھی ان کی دی ہوئی ہے اور مال بھی ان کا عطا کردہ ہے, وقت ان کا دیا ہوا, قوتیں ان کی دی ہوئی, صلاحیتیں توانائیاں ان کی بخشی ہوئی, یہ سب کچھ ان کا لے کر ان کو راضی کرنے کی غرض سے اپنی عاقبت کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے محنت اور مجاہدے کا مطالبہ ہے.
اس واسطے کہ کوشش کے ساتھ دینا یہ اللہ کی سنت. اب تعالیٰ جل شانہ کبھی کبھی تو بغیر کوشش کے بھی لوگوں کو دے دیا، لیکن اکثر ایسا ہی ہوا کہ وہ کوششوں کے بعد میں دیتے ہیں. اب تعالیٰ جل شانہ کی ایک سنت ہوتی ہے اور اب تعالیٰ جل شانہ کی ایک قدرت ہوتی ہے. قدرت تو یہ ہے کہ جس کو جب چاہیں جو چاہیں جتنا چاہیں دے دیں، لیکن سنت اللہ جو ہے وہ یہ ہے کہ محنت پر آدمی کے حق میں راہیں کھلتی ہیں. قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے فرمایا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنتیں کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ہم ان کے واسطے ہدایت کے دروازے اور راستے کھولتے ہیں. تعالیٰ جل شانہ کی سنت ہے تو اس عظمت کو اپنے قلب میں لانے اور اس یقین کو اپنے دل میں بٹھانے اور اس کی کبریائی کو اپنے دل میں اتارنے کے واسطے محنت و مجاہدے کا مطالبہ ہے، اور یہ ہماری اپنی ضرورت ہے. ایسا ایک آدھ قانون نہیں، بیسیوں قوانین ہیں. ہم جب چائنا گئے تھے تو وہاں ہم کو ایک صاحب نے سنایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ تم چین جاؤ. صبح انڈونیشیا سے ہوتے ہوئے بہت لمبا چوڑا سفر کر کے ملک چین کو آئے. ویسے علماء نے لکھا ہے کہ 8 صحابہ وہاں تشریف لے گئے تھے. دین اسلام بڑا عجیب و غریب دین ہے، چونکہ یہ پوری زندگی کو محیط ہے، اس لیے آپ اسلامی تاریخ کو پڑھیں گے، دینی تاریخ کو پڑھیں گے، دینداروں کی تاریخ کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو جس شعبے میں رہتا تھا وہ اس شعبے میں رہتے ہوئے دین کی ترجمانی کرتا تھا اور دین کی دعوت دیتا تھا. صحابہ کرام تجارت کی لائن سے وہاں گئے اور وہاں انہوں نے تجارت کے ساتھ ساتھ یہ حقیقی تجارت بھی شروع کر دی. تجارتیں دو قسم کی ہیں، ایک تجارت مالی اور ایک ہے تجارت اعمالی، اور ایک تجارت ہے تجارت سامانی اور ایک تجارت ہے تجارت ایمانی. قرآن پاک میں ہم تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، میں تم کو بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تم کو دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے. وہ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اور اللہ کے راستے میں جان و مال کے ذریعے سے محنتیں اور کوششیں، یہ ہے تجارت. تجارت دینی تو وہ تجارت دنیوی کے ساتھ میں تجارت دینی کا بھی انتظام کرتے. نتیجے میں آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کے اچھے اخلاق کا اثر پیدا ہونا شروع ہوا، ان کے حسن کردار سے متاثر ہونے شروع ہوئے، اور ان کی پاک بازی اور راست گوئی سے بے حد تاثر قبول کرنا شروع کیا، اور اس درجے ان کے اوپر وارفتہ ہوئے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کو اپنانا شروع کر دیا. اور دنیاوی اعتبار سے بھی تجارت ان کی یوں چلنے لگی کہ اوروں کی دکانیں خاموش ہو گئی. اس وقت تاجروں کو بڑی فکر ہوئی کہ اب کیا کرنا چاہیے، یہ بیرونی لوگ آئے اور یہاں ان لوگوں نے تجارت کی، یہ تو پہلی صف میں چل رہے ہیں اور ہم لوگ بالکل آخری صف میں آ چکے کہ ہماری دکانیں چل کے نہیں دیتی. اس وقت جا کے حکومت وقت سے شکایت کر دی کہ یہ بیرونی لوگ ہیں، ہماری تجارتوں میں خلل ڈال رہے ہیں، ان لوگوں کو باہر نکال دو. انہوں نے بلا کے پوچھا ان لوگوں سے، فاری دیو صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو بلا کر حکومت وقت نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سیدھی سی تجارت کر رہے ہیں. بولے نہیں، ہمارے تاجروں کا تم لوگوں کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، اس وقت یہاں سے چلے جاؤ. کہا کہ آپ ہمارا نفس کیا ہے بتا دو، غلطی کیا ہے بتا دو، ہم چلے جائیں گے. ان کے پاس غلطی بتانے کو کوئی چیز نہیں تھی. کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں تم چلے جاؤ. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے فرمایا ہم تو جانے کو تیار نہیں، آپ غلطی بتاؤ جائیں گے. کہا کہ اگر تم اپنے اختیار سے نہیں جاؤ گے تو ہم زبردستی تم کو نکالیں گے. کہا کہ آپ جانے، निकालना चाहा तो पूरे लोग वहां की आकर इनके सामने खड़े हो गए और ये कहा कि इन अच्छे लोगों को तो हम यहां से जाने नहीं देंगे। और उस जमाने में 8 लाख इंसानों को इस्लाम की दौलत मिली इन 8 अपराध से। तो वहां जो सबसे पहले पहुंचे उनके बारे में वहां के जानने वाले लोगों से हमने पूछा भी, उन्होंने हमको बताया भी। सबसे पहले वहां हजरत अबू वक्कास आए हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को लेकर कि आपने फरमाया था कि तुम चीन जाओ और वहां दीन फैलाओ। चुनाचे वो इंडोनेशिया के रास्ते से बहुत लंबा चौड़ा सफर करके बड़ी मशक्कतों के बाद वहां पहुंचे और वहां उन्होंने खूब काम किया। एक अरसे के बाद में ख्याल आया कि जाकर एक मरतबा नबी रहमत सल्लम का दीदार कर लें, उनकी मुलाकात का शरफ हासिल कर लें, थोड़े दिन उनके साथ में गुजार लें। फिर बहुत लंबा चौड़ा सफर करके नबी रहमत सल्लम को देखने के वास्ते गए, लेकिन वहां पहुंचने पर उनको इत्तला मिली कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दो रुख्सत हो चुके। अब उन्होंने सोचा कि अब क्या करूं। वहां के जानने वाले साथी ने हमको बताया जो वहां के तहकीकाती इस्लामी लाइन की तहकीकात वगैरह के अंदर भी काफी दिलचस्पी रखते हैं, उन्होंने बताया कि इनके अहवाल में ये लिखा है कि उन्होंने ये सोचा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जा चुके, अब अगर मैंने यही मदीने में ही आरज में कियाम कर लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि रोजे कियामत और मैं यही दफन हो जाऊं, तो कहीं ऐसा ना हो कि रोजे कियामत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ये पूछ बैठे कि मैंने तो तुमको चीन भेजा था, तुम यहां कैसे आ गए। इस बात से उनको ख्याल आया कि जहां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे भेज दिया था मुझे वहीं खास का पैबंद हो जाना चाहिए। चुनाचे दोबारा वहीं आए और आज वहां उनकी मजार पाई जाती है। हुक्मों की अजमत का ये आलम, और शायद उसी का नतीजा है, उन्हीं की मेहनतों और कुर्बानियों का असर है कि आज वहां दीन जाहिरी नाम की अगर से कोई चीज नहीं, लेकिन बहरहाल से दीन का दीन से लगाव और ताल्लुक और दीनदारों से मोहब्बत बड़ी अजीब है, और उसी की वजह से बड़ी तवक्को बनती है इस बात की कि आज नहीं कल और कल नहीं परसों, हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में हम सारा जिले चाहू वहां से दीन के काम को खूब खड़ा कर दे। बड़े अजीब गरीब आस्थान उनके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि रहनुमाई करने वाले मौजूद नहीं तो जिंदगी में बताए दीन मौजूद नहीं, लेकिन उन मेहनतों के जो असरात अभी तक पाए जाते हैं उससे यह अंदाजा होता है कि उनमें दीन और दीनदारों से और दीन का काम करने वालों से गैर मामूली मोहब्बत। आप यकीन जाने कि जब जमातें जाती हैं तो लोग आंखें बिछा देते हैं और अपनी सारी अरमान घर पर ले जाकर निकालते हैं, जो जो इनको खिलाया जा सकता है पिलाया जा सकता है पिलाओ, और जब तक कि उनको तसल्ली नहीं होती एक तो उठने नहीं देते। और जब जमात में किसी मस्जिद से रुख्सत होती है किसी आबादी से रुख्सत होती है तो बिना मुबालगा लोग हिचकियां मार मार के रोते हैं कि दीन की बात बताने वाले चले जाए, लेकिन एक रुकावट है वहां हुकूमत की, उसकी वजह से उन लोगों को काम करने में थोड़ी सी दुश्वारी, लेकिन ये अगर मुसलसल धक्का दिया जाता रहे तो इस वक्त में उनकी गाड़ी ऐसी है जिसको थोड़ा सा पीछे से धकेलने की जरूरत है। बात गाड़ियां कुंजी के जरिए से चालू हो जाती है और बाद गाड़ियों को थोड़ा सा पीछे से धक्का देना पड़ता है, बाद बार जरा ज्यादा मुतासिर हो जाती है तो कई कई दफा उसको पीछे से धकेलना पड़ता है, जरा दूर तक ले जाना पड़ता है। तो माशाल्लाह जमातें पहुंच रही हैं और मुसलसल उनकी गाड़ी को आगे बढ़ा रही है पीछे से, लेकिन अभी अंदरों उनका इंजन स्टार्ट होने में मजीद थोड़ी हरारत आनी बाकी। क्या ही अच्छा हो कि हैदराबाद से चंद जमाते वहां जाए और एक ऐसा जोर का धक्का लगा दें कि वहां दावत की गाड़ी चालू हो जाए। तो मेरे भाई और बुजुर्गों दिलों में तो इरादे रखें कि इंशाअल्लाह उल्लाजी इस अंदाज की कुछ मेहनत कर डालें। ये वक्त है हफ्तारा के निशानों ने दे रखा है, दीन की मेहनतों ही के वास्ते अल्लाह ने सब कुछ दिया है, دنیا کی خاطر ہم کو نہیں بنایا گیا، زمین و آسمان ہمارے لیے ہیں، چاند و سورج ہمارے لیے ہیں، پہاڑ اور سمندر ہمارے لیے ہیں، شجر و حجر ہمارے لیے ہیں، پوری کائنات ہمارے واسطے بنائی گئی، لیکن ہم کو اللہ نے ان چیزوں کے واسطے نہیں بنایا، اللہ نے ہم کو بنایا اپنی ذات کے واسطے۔ ہم کو تو ان کی محنت کرنی ہے، ان کو راضی کرنا ہے، ان کے کلمے کو بلند کرنا ہے، ان کی آواز کو چپے چپے میں انسانوں کے پہنچانا ہے، اور ایک ایک قلب کو گرمانے کی اپنی ہر ممکن کوششیں اور تدبیریں کر ڈالنی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہاں بڑی ضرورت ہے، بڑا ترستے ہیں لوگ، ہزاروں نوجوان ہیں، ہزاروں، لیکن ایک کو بھی صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ سینکڑوں مسلم مسجد میں جمعہ میں مل جائیں گے، لیکن یہاں یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں، اور گواہی دینے والے ہمارے اس مجلس میں 4, 5, 8, 10 احباب ایسے موجود ہوں گے جو ہماری اس بات کی گواہی دیں گے کہ مسجد میں آنے والے مسلیوں میں بھی تقریباً 99% لوگوں کا انا آتینا اور کوئی ہوا اللہ صحیح نہیں ہے۔ بتائیے کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ نے ہمارے اوپر کتنا کرم کیا، کتنا احسان فرمایا کہ دین کی باتیں مسلسل سننے کو ملتی ہیں، قرآن سنت کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، علماء کی صحبتیں میسر ہیں، اہل اللہ کی مجلسیں میسر ہیں، دینی مدارس ہیں، علماء ربانی، مشائخ حقانی کی خانقاہیں ہیں، دعوت والی محنت ہے، اور اس عرصے سے مسلسل چل رہا ہے یہ نظام۔ اس کے نتیجے میں ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ بے دینی کی کیفیت اطراف و اکناف میں یا دیگر ممالک کے اندر کیا ہے۔ لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ دین کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، اللہ کیا، رسول کیا، حتیٰ کہ لوگوں کو اپنا اسلامی نام بھی یاد نہیں۔ اور شادیوں میں کس سے شادی کرنا، کس سے شادی نہیں کرنا، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ لیکن جو پرانے لوگ ہیں، پرانی محنتوں کے آثار ان کے اندر پائے جاتے ہیں، تو بار بار حوصلہ افزا صورت حال بھی ہے۔ ایک بوڑھی عورت، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چند دنوں کی مہمان ہو، جماعت پہنچی تو لوگوں نے بڑی عقیدت سے جماعت سے دعا کروانے کی غرض سے جماعت کو وہاں لے گئے اور کہا کہ اس کے حق میں دعا کر دیجیے، یہ بہت ضعیف اور کمزور ہو گئی، شاید تقریباً 100 سال کے قریب کی ہوں گی۔ تو لیا کہ ایک ترجمان نے یہ کہا کہ یہ ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ تو بس وہ پڑی ہوئی بوڑھی آج ہی اٹھ کر بیٹھ گئی، اسے اٹھنا نہیں آتا، اور غیر معمولی حرکت کرنا شروع کر دی، اور کچھ چینی زبان میں اس نے کہنا شروع کیا۔ تو ترجمان نے یوں کہا، وہ ایک کتاب، میں 17 سال میں نے عرض کیا ان سے کہ غالبہ اس وقت میں بس اللہ اللہ کرتی رہو، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھتی رہو۔ تو اس نے کہا، بابا اللہ کا فضل ہے، میں 17 سال کی عمر سے برابر نماز پڑھتی ہوں۔ اب میں تم سے یہ مطلب معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ وضو میں نہیں کر سک رہی ہوں، اب تیمم کرے تو نماز ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ یوں پوچھ رہی۔ ایسے حالات بھی اور ویسے احوال بھی، وہ جو کچھ دین کا تاثر باقی ہے وہ ہمارے ان بڑوں کی محنتوں قربانیوں کے نتیجے میں باقی، اور وہ ہمارے اپنے ہندوستان میں ہم تک جو دین پہنچا ہے بغیر محنتوں کے تو نہیں پہنچا، بغیر قربانیوں کے نہیں پہنچا، اس کے واسطے تو بڑی مشکلات سے دو چار ہونا پڑا، اور بڑی بڑی قربانیاں اس کے حق میں دی گئیں۔ ہندوستان میں جو اسلام آیا وہ تو صدقہ ہے حضرت نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کے اس خون کے قطرے کا جو طائف میں بہا۔ تاریخ جاننے والے جانتے ہیں کہ ہندوستان والوں کو جو اسلام ملا ہے وہ صدقہ ہے اس خون کا جو نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے طائف میں بہا تھا۔ لیکن نوجوانوں کو شاید پتہ نہیں کہ صاحب صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس وقت نبی رحمت اللہ علیہ وسلم دین کی بات پہنچانے کے واسطے گئے اور یہ چاہا کہ طائف کے سرداروں سے ملے اور ان لوگوں کو دین کی بات پیش کریں، اگر وہ دین کی بات مان لیں گے تو ان کے تابع جتنے لوگ ہیں سب سے سب مان لیں گے۔ اس کی بنا پر جا کے وہاں کے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کی اور ان کو اللہ کی طرف بلایا، تو ہر ایک نے روکھا سوکھا سے جواب دے دیا۔ ایک نے کہا، میں آپ کی بات سننے کو ہی تیار نہیں۔ ایک نے کہا، آپ کے علاوہ اللہ میں کوئی اور نہیں ملا تھا، ने बात मानने से इनकार कर दिया और फिर उसके बाद में उन लोगों ने बात नौजवानों को पीछे लगा दिया कि इनको मारो और सताओ। और दीन की बात हमेशा पहुंचाने वाले लोगों और दीन का काम करने वाले लोगों के साथ में इस किस्म का मामला हर जमाने में रहा है। तो कदा ने कजालना फी कुल करियत अकाबिर मुजरिमी हा लियम करू फीहा, हमने हर बस्ती में मुजरिमीन के पास बड़ों को कायम कर रखा है ताकि वो अपनी कोशिशों को करते रहे और दुनिया के सामने ये बात आती रहे कि कुफ्र और ईमान का, तौहीद और शिर्क का तकाबुल हर जमाने में रहा लेकिन हमेशा हक को गलबा मिलता रहा और बातिल मगलूब होता रहा। इस मकसद से हर जमाने में यह होता है। अब जितने सईद हैं वो दीन के काम को पसंद करते हुए उसको अपने सीने से लगा लेते हैं और जितने शकी होते हैं वो दीन का काम करने वालों की मुखालफत शुरू कर देते हैं। तो हजरत नबी रहमतुल्लाह सल्लम से भी मुखालफत शुरू हुई, सब लोगों ने पत्थर मारने शुरू की और जिसमें मुबारक से खूब खून बहना शुरू हुआ और जब खूब खून बहा तो उसकी वजह से आप पर वशी आई और फिर आपको ये मौका हुआ तो आप फिर संभले। अल्लाह मियां ने फरिश्ते को भेजा, पहाड़ों पर जो फरिश्ता मुकर्रर था उसको भेजा। वो आए और कहने लगे कि मैं पहाड़ों पर मुकर्रर फरिश्ता हूं और ये पहाड़ मेरे कब्जे और इख्तियार में है। इन सताने वालों के बारे में अगर आपकी राय और मंशा ये हो कि इन सबको खत्म कर दिया जाए तो मैं इन पहाड़ों को करीब कर दूंगा, मिला दूंगा एक दूसरे से, उसके नतीजे में ये लोग सब बीच में हलाक हो जाएंगे। अगर कुर्बान हो नबी रहमतुल्लाह सल्लम पर कि उन्होंने क्या फरमाया, यूं फरमाया कि नहीं ए अल्लाह, ये मेरी कौम मुझे जानती नहीं, इसको सही रास्ता दिखा दे। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम जानती नहीं, इसको हिदायत दे दे। तारीख में लिखा है कि उन्हीं लोगों में से जो नस्ल चली उनमें से एक शख्सियत का नाम है मोहम्मद इब्न कासिम और उनके जरिए से इस्लाम हिंदुस्तान में आया। इसीलिए अर्ज किया गया कि हम लोगों को जो इस्लाम मिला वो हजरत नबी रहमतुल्लाह सल्लम के उस खून का सदका है जो वहां है ताइफ के गलियों के अंदर और ताइफ के मकामों पर। मेरे भाइयों, ईमान दो चीजों का नाम है, अभी आपने सुना था, अत्तअज़ीमु लिअम्रिल्लाह वश्शफ़क़तु अला ख़ल्क़िल्लाह, अल्लाह के बंदों के ऊपर रहम करना, अल्लाह के बंदों के साथ मेहरबानी और शफ़क़त का बर्ताव करना, ये हजरत नबी रहमतुल्लाह सल्लम के मुस्तक़िल शियार और वतीरे में से था। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की वालिदा ईमान नहीं कबूल करती और इनको बड़ी फिक्र थी कि किसी तरीके से ये ईमान कबूल कर ले। बार बार बतलाते, बार बार बतलाते लेकिन वो हर दफा इनकार कर ले। एक दफा फिर समझाया, अब वो नाराज हुई और नाराज होके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखाना बातें की। तो फिर क्या था कि इनके हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और रोना धोना शुरू कर दिया कि ये क्या हुआ कि मेरे पैगंबर की शान में मेरी माँ की जबान से गुस्ताखाना कलिमात निकल रहे। बहुत मुतासिर हुए, बहुत रोए और जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत की कि मेरी माँ हक बात को मानती नहीं और आज तो उसने गज़ब कर डाला कि आपकी शान में भी उसने गुस्ताखी कर दी। नबी रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया, शफ़क़त देखी गई थी, यूं फरमाया कि अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे। बस ये दुआ का मिलना था, हजरत अबू हुरैरा जिल्ला और खुशी से बागबा हो खिल उठे थे अल्लाह के पैगंबर की यह दुआ है और इंशाल्लाह उसका असर जाहिर होगा। खुशी खुशी घर आए तो देखा कि दरवाजा बंद है और बाहर से अंदाजा उनको हुआ या उन्होंने मालूम किया खोलने के सिलसिले में तो बताया कि माँ गुस्ल कर रही है। तो उन्होंने तवक्कुफ किया, माँ जब गुस्ल से फारिग हुई फिर आकर उसने दरवाजा खोला तो ये अंदर दाखिल हुए तो उसने फौरन ही कलिमा पढ़ा। तो शफ़क़त देखी हजरत नबी रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम की, हर एक के बारे में यही फिक्र। आज हमारे पास ना اور کسی طریقے سے یہ چاہتے تھے کہ اس کا بدلہ اس انداز سے لیا جائے کہ نعوذ باللہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور ان کا کام تمام کر دیا جائے. چنانچہ ایک شخص سخت مخالف تھا نبی علیہ السلام کا. اس کو مکے کے ایک بڑے آدمی نے کافی پیسوں کا لالچ دیا اور یوں کہا کہ تم چپکے سے جاؤ ہتھیار لے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو. چنانچہ اس نے وہ انعام کے چکر میں اور اپنے وہ اندرون کی بھڑاس نکالنے اور اس دشمنی کا اثر ظاہر کرنے یا اس دشمنی کے نتیجے میں اس نے یہ چاہا کہ وہ کسی طریقے سے جاؤں اور قتل کروں, تو اس نے ایک ہتھیار تیار کیا اور اس کو زہر میں خوب بجھا دیا اور پھر اس کو چھپا کر مدینہ منورہ پہنچ گیا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کے تہور سے سمجھ لیا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں. صحابہ کرام بہت ذکی بڑے بڑے فریق لوگ تھے, انہوں نے تہور سے سمجھ لیا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں, اس واسطے کچھ سختی کرنی چاہیے. اور حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے تو زیادہ ہی سختی کرنی چاہیے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور ان کو قریب بلایا, اس شخص کو قریب بلایا اور بلا کر اس سے باتیں شروع کی اور باتیں کرتے کرتے اس کے آنے کا جو مقصد ہے وہ بیان کر دیا کہ تم تو اس مقصد سے آئے. اس کو بے انتہا متاثر ہوا اور پھر یہ دیکھا کہ کیا کرتے ہیں پتا نہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے ساتھ میں کسی قسم کی زجر توبیت کا, پکڑ دھکڑ کا, مار پیٹ کا, گرفتاری کا, سزا کا کوئی معاملہ نہیں کیا. تو وہ اس سے بے حد متاثر ہوا اور اسلام قبول کر کے واپس آیا اور پھر مکے میں اس نے دین پھیلایا. اچھا, جس شخص نے اس کو بھیجا تھا وہ فتح مکہ تک مسلمان نہیں ہوئے. جب فتح مکہ ہو چکا تو یہ اپنی جان بچانے کی ڈر سے مکے سے جدہ بھاگ کر آ گیا اور یہ چاہتا تھا کہ سمندر کے راستے سے یمن کو پہنچ جائے. جس کو بھیجا تھا یہ اس کا خیرخواہ تھا, تو اس واسطے اس نے یہ چاہا کہ ان کو روکے جانے سے اس نے روکنا چاہا تو کہا کہ نہیں, مجھے اپنی جان کا ڈر ہے, اس واسطے مجھے جانے دو. کہا کہ نہیں, میری رائے یہ ہے کہ تم مت جاؤ. اور ادھر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنی جان کے ڈر سے بھاگا جا رہا, جو آپ کو قتل کرنے کے واسطے بھیجا تھا وہ اپنے جان کے ڈر سے بھاگا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جا کے اس سے کہہ دو ہماری طرف سے اس کو امان ہے, ہماری طرف سے اس کو امان ہے. تو اس نے آ کے اطلاع دی تو کہا کہ پتہ نہیں تم کہہ رہے ہیں یا کیا, تمہارے اس کہنے میں کوئی صداقت ہے, اس کی کوئی نشانی, اس کی کوئی دلیل؟ تو وہ گئے نبی علیہ السلام کے پاس, کہا کہ وہ تو اس سلسلے میں تصدیق چاہ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ بطور نشانی کے دے دیا. وہ امامہ لے کر آیا. اس کے باوجود مکے کو واپس ہوتے ہوئے اس کو بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگ رہا. تو اس شخص نے کہا جو وہاں مدینہ کو پہنچ کے اسلام قبول کیا تھا, اس نے کہا کہ ابھی تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں, کتنی شفقت ان کے اندر ہے, کتنی رحم دل وہ ہیں, کتنی ہمدردی ان کو ہے, اس کا ابھی تم کو اندازہ نہیں, تم چل کے تو دیکھو. چنانچہ وہ آیا اور آنے کے بعد سب سے پہلے جو سوال کیا نبی علیہ السلام سے وہ یہ تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ کو امان دی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں, یہ اپنے اس کہنے میں صحیح ہے اور میں نے تم کو امان دے رکھی ہے. تو کہا کہ پھر مجھے 2 مہینے کا موقع دے دیجیے. کہا کہ 2 مہینے نہیں, 4 مہینے کا تم کو موقع ہے. چنانچہ انہوں نے اس کے بعد تھوڑا سا غور و فکر کر کے اللہ کے احکام کی اور خود اللہ کی ذات کی عظمت بھی قلب کے اندر آتی ہے، اور پھر مخلوق خدا سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ بھی آتا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آیا، آپ نے فرمایا نبی رحمت اللہ علیہ وسلم نے، ایمان کا سب سے کمزور جو شعبہ ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا. یعنی اللہ میاں کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ بچوں بندوں کو ٹھوکر لگ جائے، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ بندوں کے پاؤں گندگی کے اندر پڑ جائیں اور ان کو اذیت و تکلیف پہنچے. جناب حضرت نبی رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ آدمی جو لوگوں کے بیٹھنے کی جگہوں پر پیشاب یا استنجا کرتا ہو، اور بہت برا ہے وہ آدمی جو راستوں کے اندر لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی چیزوں کو پھینکتا ہو. راج حدیث میں آیا ہے کہ مومن وہ ہے جس سے تمام لوگوں کو اذیتوں اور تکلیفوں سے امن مل جائے. ایک حدیث میں مسلمانوں کا لفظ آتا ہے، اور ایک حدیث میں من امنہ الناس کا لفظ آتا ہے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کو تو بندوں کے حق میں بندوں کا یہ عمل بھی پسند ہے کہ ان کو جسمانی طور پر پہنچنے والی تکلیف سے بھی بچایا جائے، اور وہ بھی دنیا کی وقتی. اب دیکھیے کہ دینی اعتبار سے اگر دین نہ ہو تو کس درجے ان کو نقصان ہو سکتا ہے؟ ایسی صورت میں اس کے بچانے کی جو محنت ہے وہ کس درجے حقانہ جل شانہ کو پسند آتی ہو؟ صرف تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا گیا ہے. اس سے اللہ کی پسندیدگی کا اندازہ ہوتا ہے کہ بندوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے والا اللہ کو کس قدر پسند ہے. اب ظاہر ہے کہ نقصان دینے والی چیزوں میں بے دینی سب سے بڑی نقصان دے. اس کا اندازہ یہاں نقصان کا یہاں نہیں ہوگا. دنیا کا نقصان نقصان نہیں ہے، یہاں تو پہنچنے والی جو تکلیف ہے وہ تو کتنی ہی پہنچے، جب جنت میں آتے پہنچے گا اور اس سے پوچھے گی کبھی تم کو کوئی تکلیف بھی پہنچی تھی؟ حدیث میں آیا ہے کہ وہ صاف کہہ دے گا کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، بالکل بھول جائے گا. دنیا کی راحت بھی کوئی راحت نہیں. حدیث میں آیا ہے کہ جب جہنمی کو جہنم میں ڈالیں گے جس نے زندگی میں دنیا میں کافی راحتیں پائی تھی، اور اس سے پوچھیں گے کبھی تم کو سکون اور راحت بھی ملی تھی؟ کبھی راحت ملی تھی تم کو؟ کبھی سکون ملا تھا؟ وہ کہے گا کبھی نہیں. یعنی آخرت کی تکلیف حقیقی تکلیف، اور آخرت کی راحت حقیقی راحت ہے، اور آخرت کی راحت موقوف ہے دین پر ایمان پر. اب اگر انسانوں کا ایک بڑا طبقہ بے ایمانی اور بے دینی کی حالت میں اس دنیا سے گزر رہا ہو تو دیکھیے کہ آخرت کے اعتبار سے کس درجے نقصان سے وہ دوچار ہوا جا رہا. اب ایسے شخص کو اس نقصان سے بچا دینا اور پھر اپنی ذات کو نقصان سے بچانا کس درجے فائدہ بخش چیز، اور ہم کو تو کچھ اندازہ نہیں ہو رہا. ہم بے دین جو کرتے چلے جا رہے ہیں یا لوگوں کو بے دین بناتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کو دین سے ہٹاتے جا رہے ہیں، لوگوں کو دین میں رکاوٹیں پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ دوسروں کا نقصان ہے یا اپنا، اس کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا. ایک صاحب نے چھوٹی سی مثال سے ایک بات سمجھائی تھی. یوں کہا تھا کہ ایک شخص کے گھر میں ایک بلی بہت ستا رہی، تو اب اس بلی کو ہلاک کرنے اور اس کو نقصان پہنچانے اور اس کو تکلیف دینے کے واسطے ایک شخص نے یہ تدبیر کی کہ جہاں وہ ہمیشہ آیا کرتی تھی وہاں ایک سون رکھ دیا، کھردرا لکیروں والا لوہے کا ٹکڑا رکھ دیا، اور اس کے اوپر دو چار خون کے قطرے ڈال دیے. اب وہ خون کو تو غیر معمولی پسند کرتی ہے بلی، اس نے دیکھا کہ یہ چند قطرے یہاں خون کے پڑے ہوئے ہیں تو سب سے مربوط غذا ہے، تو اس کے اوپر اس نے زبان رکھ کے اس کو چاٹنا شروع کیا. اور کیسا چاٹتی ہے سب کو معلوم ہی ہے، دری سی بھی تری باقی نہ رہے ایسا چاٹتی ہے. اب اس نے چاٹنا شروع کیا تو خوب گز گز کے چاٹنا شروع کیا، لیکن جب بھی زبان ہٹاتی ہے وہاں دیکھتی ہے پھر خون موجود ہے، پھر چاٹتی ہے، پھر دیکھتی ہے خون موجود ہے تو پھر چاٹتی ہے. اسے اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ کیا ہے یہ کیا. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا، اس کا اپنا نقصان ہو رہا لیکن وہ اس کو میں کسی قسم کا جھول نہ آئے، میرے ایمان میں کسی طرح کا زوال نہ آئے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہ آئے، تو ایمان کا بہانا اللہ کی عظمتوں کو دل کے اندر بٹھانا اور اس کے قانون کی عظمت کو قلب میں بٹھانا اور مخلوق کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، یہ سارے ایمانیات کے خلاصے کے طور پر علماء کرام نے بیان کیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں میری زندگی میں کس حد تک آئی ہیں اور کس حد تک آنی ہیں. جب ہم اپنی اپنی زبان پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ غیر معمولی نفس، اللہ کی عظمت تو ہمارے پاس اب چند ٹکوں کے مقابلے میں بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ کمتر ہو کر رہ گئی. اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ 5 بجے پلین ہے اور اس کے ذریعے سے مجھے بمبئی پہنچنا ہے اور پھر وہاں سے مجھے سعودیہ جانا ہے، اور وہاں جانے کے بعد چونکہ یہ ویزا مل چکا ہے تو اس کے نتیجے میں ہر مہینہ 10,000 روپے کی تو آمدنی کم سے کم ہوگی، اور ذریعے سے کوشش کر ڈالوں گا تو 20,000 ہو جائے گی ماہانہ. 5 بجے اٹھ کے چلے جا رہے، نہیں چلے جا رہے، 3 بجے سے اس نے 2 گھنٹے پہلے وہاں رپورٹنگ کرنا ہے. اہمیت ہے، ملازمت کی اہمیت ہے، مال کی اہمیت ہے، پیسوں کی اہمیت ہے. ادھر رب تعالیٰ جل شانہ و ارشاد فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد سے کھڑے ہو جاؤ، یہ قانون ہے رب تعالیٰ جل شانہ کا، یہ حکم ہے ان کا، یہ ضرورت ہے ہماری. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد سے بھی ہم اٹھ رہے ہیں یا نہیں اٹھ رہے ہیں. اگر نہیں اٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اہمیت کم ہے، اس کی اہمیت زیادہ. اب جب یہ کیفیت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو ہم سب سے سب ضرورت مند ہیں یا نہیں اس بات کی کہ بھائی اپنے ایمان کو بڑھانے، اللہ کی بڑائی کو دل میں بٹھانے کے سلسلے میں کچھ کوششیں کر ڈالیں. اور اس کوشش کے بغیر تو آدمی کا ایمان اللہ میاں کے نزدیک تسلیم بھی نہیں. پڑھیے جو آیت کریمہ ہے سورہ حجرات کی، اس میں اللہ میاں نے یہی بات فرمائی ہے، ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو مان لے اللہ کو اللہ کے رسول کو، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور کوشش کر ڈالے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ذریعے سے. آگے ارشاد ہے اولئک ہم الصادقون، ایمان میں یہی لوگ سچے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ مجاہدہ جان و مال کی قربانیوں اور دین کی محنتوں کے بغیر اور یقین کے بغیر آدمی اللہ کے نزدیک صادق نہیں بنتا. اس لیے تھوڑی تھوڑی سی کوششیں کرنی ہیں. اب یہ کوششوں کا معیار ہر زمانے میں الگ الگ ہوتا رہا ہے. موجودہ زمانے میں ہمارے اکابر نے ہمارے احوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت مختصر سا نصاب تیار کر کے دیا جان و مال کی قربانی کا. صحابہ کرام کے پاس میں ایسی چیز نہیں تھی، اور قرآن پاک میں تو ہفتار جل شانہ نے صاف فرما دیا جان پوری اللہ میاں نے لے رکھی ہے اور مال پورا اللہ میاں نے خرید رکھا ہے، اس کے عوض میں ملے گی جنت. اتنی بڑی وہ جنت ہے کہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی ادنا جنتی کو، اتنی بڑی وہ جنت ہے اس کو خرید رکھا ہے اللہ میاں نے، ہماری جان و مال کے اس کو دے رکھا ہے، اس کو دینے کا وعدہ کر رکھا ہے ہماری جان و مال کو خرید کر. ارشاد باری ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے میں ان کی جان و مال کو خرید لیا. تو بتائیے کہ جان پوری اور مال پورا خرید رکھا ہے اللہ میاں نے، یہ تو کرم ہے ان مشفقوں کا، مہربانوں کا، جو ان لوگوں نے تھوڑا سا نصاب مختصر کر کے سمجھانے کے بعد سے ایک اچھی ترتیب قائم فرمائی. ایسا نہیں کر سکتے کم از کم ایسا کر لو، سال میں 40 دن لگا لو، سال میں 4 مہینے لگا لو، زندگی میں 4 مہینے لگا لو، ایک چھوٹی سی ترتیب ہے. اس کے ذریعے سے آدمی کو موقع ملتا ہے جان و مال کو خرچ کر کے اپنے ایمان کو بنانے کا، اوروں میں دین آئے، اوروں کا ایمان بنے، اوروں کا یقین بنے یا نہ بنے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اپنے کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہے وہ یہ ہے کہ میرا ایمان بن جائے، میرا یقین صحیح ہو جائے، میرے اندر دین کی عظمت آ جائے، میرے اوپر حقیقی معنی میں آخرت کی فکر مسلط ہو جائے، اور میرے دل و دماغ میں اللہ کو خوش کرنے کا داعیہ اور جذبہ بچا بچا رہے، بس یہ فکر ہے. اور یہی ایمان کی علامت اور وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا جس کے اوپر ہمیشہ آخرت کی فکر سوار ہو اور جو ہر عمل میں آخرت کی بنیادوں کو پیش نظر رکھتا ہو کہ میری آخرت میں یہ عمل میرے حق میں مفید ہوگا یا مضر، جس کے دل دماغ پر یہ چیز سوار ہو جائے وہ ہے صاحب ایمان۔ تو میرے بھائیوں، اس مقصد سے ہم کو نکلنا ہے اور کوششیں کرنی ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر بھی اور ملک کے علاوہ دیگر ممالک کے اندر بھی یہاں بھی شدید ضرورت ہے۔ یہاں بھی عجیب غریب قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اطراف و اکناف میں نہیں اپنے شہر میں۔ بعض اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، مسلسل اپنے آپ کو آج تک بھی مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک صاحب کی ان سے ملاقات ہو گئی تو ان سے کہا کہ بھائی ذرا قرآن بھی کبھی پڑھ لیا کرو۔ تو انہوں نے جواب میں یوں کہا، آپ بھی کیسے عجیب آدمی ہیں، 1500 سال پہلے تو اتنی تو کتاب ہے، وہ اس زمانے میں چل سکتی۔ اس کے باوجود آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا۔ اس وقت میرے بھائیوں بے دینی کا یہ عالم ہے، اور خود ہمارا اپنا کیا عالم ہے۔ اپنی نمازوں کو دیکھیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہم لوگوں نے تو نمازوں کی نازمت جانی نازمت پہچانی، نمازوں کو تو صحیح پڑھنا بھی ہم لوگوں نے ابھی نہیں سیکھا۔ نماز پوری کائنات کی عبادت ہے جو ایک مسلمان کو دے دی گئی، پوری کائنات کی عبادت۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے مختلف قسم کی عبادتوں میں، رکوع میں، سجدے میں، قائدے میں، تلاوت میں، ذکر میں، تسبیح میں، اللہ کی تحلیل میں، تمجید میں، تقدیس میں، کوئی سبحان اللہ مصروف ہے، کوئی الحمدللہ مصروف ہے، کوئی لا الہ الا اللہ مصروف ہے، ایسے ہی اللہ نے کائنات میں جو چیزیں پھیلا رکھی ہیں وہ چار قسم کی ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں۔ اللہ نے نباتات کو قیام کی صورت میں عبادت پر لگا دیا، سب کے سب عبادت کر رہے ہیں۔ درخت جتنے ہیں حالت قیام میں عبادت میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، سب کے بول اللہ معافی سماواتی و معافی لڑ کلو بدانی ما صلا تھا وہ تصویر تھا، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اللہ کی پاکی بیان کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہر ایک اپنی نماز کو، اپنی عبادت کو اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ تو درخت پورے حالت قیام میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، پہاڑ پورے قاعدے کی حالت میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، چوپائے پورے رکوع کی حالت میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، زمین پر پیٹ کے بل چلنے والے جتنے جانور ہیں وہ سب سے سب سجدے کی حالت میں عبادت الہی میں لگے ہوئے، اور فرشتے کوئی لا الہ الا اللہ میں، کوئی سبحان اللہ میں، کوئی الحمدللہ میں، کوئی اللہ اکبر میں لگا ہوا۔ لیکن یہ کرم ہے پروردگار عالم کا کہ پوری کائنات کی جو عبادت تھی اب سارا جیسے شانہوں نے اس سب کو سمیٹ کر ہر مسلمان کے ذمے کر دیا، اور ایک نماز میں وہ ساری کی ساری چیزیں جمع فرما دی۔ اس میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ پوری کائنات کی جو عبادت تھی نماز والی صورت میں ہم سارا جیسے شانہوں نے وہ ہم کو عطا فرما دی۔ اتنی بڑی یہ چیز ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو سیکھنے کا اہتمام نہیں کیا، اور بڑی ضرورت ہے اس کی کہ نماز سیکھیں۔ فرائض میں سے ایمان کے بعد میں سب سے جو اہم ترین چیز ہے وہ نماز، اور نماز کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے نماز اللہ سے مدد لینے کا ذریعہ ہے۔ یہ بات قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والا صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز اللہ کی مدد کو دلانے والی چیز ہے۔ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن مدد اترتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، معلوم یہ ہوا کہ ابھی ہماری نماز صحیح نماز بنی نہیں۔ نماز صحیح بننا تو میرے بھائیوں، جہاں نماز کی لمبی چوڑی قربانی لگانے کے بعد بھی نماز صحیح ہو گئی تو غنیمت سمجھیں، اب تو ہمارے میں سے حج عام طور پر پائی جاتی، تو اذکار بھی صحیح نہیں. چھوٹا سا سیدھا سا ایک راستہ ہے دعوت والا، اس میں نکل کر آدمی کو اللہ کی بڑائی بولنے کا، اللہ کی بڑائی سننے کا، اللہ کی بڑائی سوچنے کا، اللہ کی بڑائی کے دل میں اترنے کو مانگنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ وہ راستے ہیں جن راستوں سے بڑائی دل میں آتی ہے. ایسے ہی دعوت والے راستے میں نکل کر آدمی کو اذکار کے سیکھنے کا، نماز کو یکسوئی سے ادا کرنے کا، اللہ کا دھیان نمازوں میں قائم کرنے کا اور نمازوں کو جاندار بنانے کی کوشش کرنے کا اور نمازوں کے صحیح معنی میں نمازیں ہونے کی دعاؤں کے کرنے کا موقع ملتا ہے. اور یہی وہ راستے ہیں جن کے ذریعے سے آدمی کی نماز نماز بنتی. اسی کے ساتھ ساتھ آدمی کو اس راستے میں نکل کر اپنے اخلاق و عادات کو سنوارنے کا بھی موقع ملتا ہے. اس سے علم پیدا ہوتا ہے. کبھی کسیری جب آدمی سنتا ہے تو تواضع عاجزی ان کے ساری بھی اس کے اندر آتی ہے، صبر بھی اس کے اندر آتا ہے، علم بھی اس کے اندر آتا ہے. غرض یہ کہ مخلوقات کی شفقت بھی دل کے اندر آتی ہے اور اخلاق عالیہ سے آراستگی بھی اس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ تمام کے تمام مواقع ہم کو اپنے مقام پر عام طور پر میسر نہیں آتے. اس کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت نکالنا ہے اور ان چیزوں کو اپنے زندگیوں میں لا لینے کا فیصلہ کرنا ہے تاکہ ایمان مکمل ہو جائے. ایمان 70 سے زائد شاخوں پر مشتمل ہے، جن میں سے سب سے بڑی چیز اللہ کی اور اللہ کے حکم کی بڑائی کے دل میں آ جانا، لا الہ الا اللہ کے یقین کا قلب کے اندر اتر جانا، اور اگلا ترین جو چیز ہے وہ مخلوق کے ساتھ میں شفقت کا پیدا ہونا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آدمی اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے والا ہو، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والا ہو. ان دونوں کی مشق اس راستے میں نکل کر آدمی کو کرنے کا موقع ہوتا ہے. اور مشق کے ذریعے سے ہی آدمی کو آہستہ آہستہ چیز آتی، سننے سے عام طور پر نہیں آتی. اس چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے بات کو ختم کریں. دیکھو ایک آدمی موٹر لائن میں جاتا ہے، اس نے قاعدے پڑھ لیے کتابیں. ایک جز ہوتا ہے جس کو دبانے سے گاڑی آگے بڑھتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے جس کو دبانے سے گاڑی رک جاتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے جس کو گھمانے سے گاڑی مڑ جاتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے جس کو حرکت دینے سے گاڑی چالو ہو جاتی ہے. یہ بہت ساری چیزیں اس نے پڑھ ڈالی، لیکن پڑھنے کے بعد میں اس کو ڈرائیونگ آتی نہیں. اس کو تو کسی جاننے والے کے ساتھ میں بیٹھ کر باقاعدہ مشق کرنی پڑتی ہے. پہلے تو وہ بازو اپنے بٹھا کے خود چلا چلا کے بار بار بتاتا، اس کے بعد میں تھوڑی سی مناسبت پیدا ہوتی. جب یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بہت حد تک یہ ہضم کر چکا، تو اب اس کو چلانے کے بعد سے بٹھاتا ہے، خود بازو بیٹھتا ہے. ابھی بھی فیصلہ نہیں کر دیتا کہ صاحب اس کو گاڑی چلانا آ چکا، بلکہ خود بازو بیٹھ کے یا پیچھے بیٹھ کے مسلسل اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے. اس وقت میں ایسا کرو، اس وقت میں ایسا کرو، اس وقت میں ایسا کرو. جب اس کو قدر اطمینان ہو جاتا ہے اور بار بار ایسا کر ڈالتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کہتا ہے کہ بس تمہارے سکھانے کا کام پورا ہو گیا، اب جا کے ٹرائل دے دو. جب جا کے ٹرائل دیتے ہیں تو وہ لوگ ان لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ عمل ایسا ہے کہ مشق کے بغیر آتا نہیں مکمل. اس کی بنا پر وہ فوراً لیسن جاری نہیں کر دیتے، بلکہ لرننگ لیسن بول کے دیتے، پہلے یہ چلاؤ مہینے دو مہینے کے بعد میں جب تمہارا ہاتھ مکمل صاف ہو جائے گا تو اب چلو ٹھیک ہے، آپ کو ڈرائیور کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. تو ایک معمولی سی چیز سیکھنے کے پیچھے بھی آدمی کو اتنی محنت و مشقت کرنی ہے اور اتنی مشق کرنی ہے. تو اللہ کی بڑائی کو دل میں بٹھانے، نمازوں کی اہمیت کو دل میں لانے، اخلاق عالیہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے، شفقت علی الخلق کا مزاج بنانے، آخرت کی فکر کو غالب کرنے اور اللہ سے راضی کرنے کے جذبے کو خوب سے خوب طاقتور بنانے کے واسطے کہ آدمی کو محنت کوشش اور مشق و تمرین کی ضرورت نہیں پڑے گی. یقیناً اس کی ضرورت سارے کے سارے انسانوں کو ہے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، عرض کرنا یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی ضرورت ہے اور اس کے لیے اندرون میں بھی محنتیں کرنی ہیں، بیرون میں بھی محنتیں کرنی ہیں. اس واسطے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، قبل اس کے کہ آدمی کو کام کرنے کا موقع ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ محنت کرنے کا، عمل کرنے کا موقع آدمی سے چھین لیا جائے، اس سے پہلے پہلے ہر آدمی کو اس سلسلے میں ارادے اور ہوگی وہ نہیں ہوگی. وہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں پہ اطراف میں تشکیل کریں اور وہیں اپنے نام نوٹ کریں, اٹھ کے مجمع میں انتشار پیدا نہ کریں. طلبا وہیں بیٹھے تھے,
کچھ دیر کے لیے فکر کرنا, ہفتے میں دو مرتبہ گیسٹوں کا اہتمام, پانچ وقت کی نماز کا جماعت, صبح شام کی اپنی تسبیحات, روزانہ تلاوت کرائے بات کا اہتمام, اور ہر مہینے میں تین دن اللہ کے راستے میں کرنے کی کوششیں, اس کو اگر جاری رکھیں گے تو ان شاء اللہ عزیز ہم سب کے لیے بہت نفع ہوگا, اور امید ہے آپ سب سے کہ اس سلسلے میں بھرپور توجہ دیں گے. Thank you. ہمارے گھرانوں کو دین کے داعی گھرانے بنا دے، ہمارے نسلوں کو دین کا داعی بنا، ہماری خواتین کو دین کا داعی بنا۔ اے اللہ ہر گھر میں دین کو عام فرما دے، نمازوں کو عام فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ دین کے بارے میں جو کوتاہیاں ہوں گی اپنے قدم سے درگزر کر دے۔ اے اللہ بڑی محنتوں سے یہ دین پھیلا، اور نبی علیہ السلام نے اس کے پیچھے بڑی قربانیاں دیں۔ یہ کریم آقا وہ دین زندگی سے نکلا، ہمارے اس قصور کو معاف فرما، ہم پر رحم فرما دے، فضل فرما دے، کرم فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہم سے اپنے کرم سے دین کا کام لے لے۔ اے اللہ اگرچہ ہم نہ آئے ہیں، لیکن اے اللہ آپ کام لینا چاہیں تو کسی سے بھی لے سکتے ہیں۔ مجبور سے آپ نے کام لیا، چڑیا سے آپ نے کام لیا، اے اللہ آپ حاضر مطلب سے ہر ایک سے کام لے سکتے ہیں۔ اپنے کرم سے مولا ہم سے بھی دین کا کام لے لے۔ اے اللہ ہم سب کو دعیانہ زندگی عطا فرما دے، دعیانہ صفات سے آرام سے کر دے، صفات قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ قبر کی زندگی کو بھی ہمارے لیے سہل فرما، اور حشر کو بھی ہمارے لیے آسان فرما، دارین کی سعادتیں نصیب فرما۔ اے کریم آقا ہر وہ خیر عطا فرما جو نبی علیہ السلام نے مانگا، اور ان تمام شرور سے ہماری، ہمارے نسلوں کی، اور قیامت تک کے آنے والے نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما، جن شرور سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ اے کریم آقا ہمارے انجام کو خیر فرما، کاموں میں آسانی عطا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جانے کو سب نصیب فرما، اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں عطا فرما۔ اے اللہ سے حساب جنت میں جانے والوں میں اپنے کرم میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمارا کوئی سا بھی عمل حساب کیے جانے کے لائق نہیں، اے کریم آقا بغیر حساب سے جنت میں جانے والوں میں اپنے فضل سے شامل فرما دے، اپنے کرم کو شامل فرما دے۔ اے الہ العالمین دونوں